بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، كلا
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اسے نہیں معلوم تھا۔ بے شک انسان سرکشی کرتا ہے کہ اپنے کو بے نیاز خیال کرتا ہے، بے شک آپ کے رب کی طرف واپسی ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے بندے خدا کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دے تو روکنا کیسا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اس کافر نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی دوسری مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول کیجیے۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایام عزا شروع ہو چکے ہیں، ہم آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں۔ ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ علق کی آیات نمبر 1-14 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب کریم منصوری نے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم گرد و پیش آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اس کے بعد سماعت فرمائیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ سنیں گے تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے چھروکے۔ یادوں کے چھروکے کے بعد ہم محرم الحرام کی مناسبت سے ترتیب دیا ہوا ایک خصوصی پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، نام ہے ذبح عظیم۔ ذبح عظیم کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینہ صحافت، اور یہی ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام گرد و پیش۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، گرد و پیش کا آغاز کرتے ہیں عالمی خبروں سے۔ خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ سپاہ پاسداران کی بحریہ کے ایک کمانڈر نے کہا ہے کہ خلیج فارس میں دشمن کا مقابلہ کرنے میں ہمیں کوئی تشویش نہیں ہے۔ ہندوستان میں کانگریسی رہنما راہل گاندھی نے سری نگر میں ایک جلسے سے خطاب میں جموں کشمیر کا ریاست کا درجہ فوری طور پر بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں اپوزیشن اراکین کے ہنگاموں کا سلسلہ آج بھی جاری رہا۔ افغانستان کے مختلف علاقوں میں افغان سیکورٹی فورس کے اہلکاروں اور طالبان عناصر کے درمیان گھمسان کی جنگ جاری ہے، اور اولمپک کھیلوں میں کرکٹ کو بھی شامل کرانے کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ سپاہ پاسداران کی بحریہ کے یکم زون کے کمانڈر ایڈمرل عباس غلام شاہی نے کہا ہے کہ خلیج فارس میں دشمن کا مقابلہ کرنے میں ہمیں کوئی تشویش نہیں ہے۔ ایڈمرل عباس غلام شاہی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم سمندر میں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے فرنٹ لائن پر ہیں، اور حساس ترین مقام آبنائے ہرمز ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں دشمن کی عملی دھمکیوں پر تشویش نہیں ہے، اس نے جنگ کو میڈیا وار اور نفسیاتی جنگ کی جانب موڑ دیا ہے۔ ایڈمرل غلام شاہی نے کہا کہ ہمارے دشمن دنیا کو جھوٹی خبروں کے ذریعے بے چین کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کی مکمل آمادگی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے دفاع اور سیکورٹی کے سلسلے میں ہم نہایت اچھی تیاری کر چکے ہیں۔ ایڈمرل غلام شاہی نے کہا کہ دشمن ایرانی بحریہ سے وحشت میں ہے، اور یہی چیز اس بات کا باعث ہے کہ اس نے اپنی توجہ ہارڈ وار سے سافٹ وار کی جانب موڑ لی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آبنائے ہرمز دنیا کا تازہ ترین موضوع ہے، اور ہماری مقابلہ آرائی کا محاذ سمندر ہے اور سمندر میں سب سے زیادہ حساس علاقہ آبنائے ہرمز ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں تہران کے خلاف امریکہ اور برطانیہ کے سیاسی اہداف پر مبنی جھوٹے الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کی سفیر اور نائب مندوب زہرا ارشادی نے پیر کی شب بین الاقوامی امن و سلامتی اور بحری سیکورٹی کے تحفظ کے موضوع پر منعقدہ سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا کہ یہ پرانے الزامات صہیونی حکومت کے جھوٹے اور من گھڑت دعوے کی بنیاد پر کیے جا رہے ہیں، جس کے اس بات کے لیے مضبوط ثبوت و شواہد موجود نہیں ہیں۔ زہرا ارشادی نے کہا کہ خلیج فارس اور بحر عمان میں ان ممالک کی بڑے پیمانے پر فوجی موجودگی ہمیشہ ہی علاقے میں بدامنی اور عدم استحکام کی جڑ رہی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کی سفیر اور مستقل نائب مندوب نے کہا کہ اسرائیل اور دوسروں کی جانب سے پھیلائی جانے والی اس قسم کی جھوٹی خبریں اور الزامات کا مقصد اپنی ناقابل قبول موجودگی اور علاقے کے ممالک کے خلاف جارحانہ اقدامات کی توجیہ کرنا ہے۔ محترمہ زہرا ارشادی نے زور دے کر کہا کہ اس طرح کے الزامات سے تجارتی جہازوں کے خلاف صہیونی حکومت کے دہشت گردانہ اقدامات پر ہرگز پردہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ 2 سال سے بھی کم عرصے میں صہیونی حکومت نے علاقے کی بحری حدود میں 10 سے زیادہ تجارتی بحری جہازوں پر حملے کیے ہیں۔ زہرا ارشادی نے کہا کہ سلامتی کونسل کو چاہیے کہ وہ صہیونی حکومت کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی بار بار خلاف ورزی کے مقابلے میں پس و پیش اور کمزور رد عمل ظاہر کرنے کی اپنی پرانی روش کو ترک کر دے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر اور نائب مندوب نے زور دے کر کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران بحر خزر، خلیج فارس، آبنائے ہرمز اور بحر عمان میں امن و سیکورٹی کے تحفظ کے سلسلے میں پرعزم ہے اور یہی اس کی اصولی پالیسی بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران بحر ہند اور اطراف کے علاقوں میں جہاز رانی کی سیکورٹی کا ضامن ہے اور قزاقی سمیت بحری جرائم کے خلاف جد و جہد اور پوری آزادی سے جہازوں کی آمد و رفت میں مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہندوستان میں کانگریسی رہنما راہل گاندھی نے سری نگر میں ایک جلسے سے خطاب میں جموں کشمیر کا ریاست کا درجہ فوری طور پر بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں سری نگر سے سپت محمد حسن۔
ہندوستان میں حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت کانگریس نے نئی دہلی میں قائم بھاجپا سرکار پر شدید تنقید کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ فی الفور بحال کیا جانا چاہیے۔ پارٹی کے مرکزی رہنما راہل گاندھی نے سری نگر میں پارٹی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے نئی دہلی کی حکومت پر تابڑتوڑ حملے کیے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت جموں کشمیر پر ہی نہیں بلکہ پورے ملک پر حملہ آور ہوئی ہے اور اس نے تمام اداروں جن میں عدلیہ اور پریس بھی شامل ہے کو نہیں بخشا۔ راہل گاندھی نے کہا کہ موجودہ حکومت نے ان کے بقول جو نفرتیں پھیلائی ہیں اس سے پورے ملک کو نقصان ہوا ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ وہ وزیراعظم ہند نریندر مودی کا مقابلہ کرتے رہیں گے اور ملک کو اس خطرناک رجحان سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ انہوں نے کہا،
میں نریندر مودی کے خلاف لڑتا ہوں اور ہم لڑیں گے، اور نریندر مودی کو اور جو ان کی وچار دھارا ہے ہندوستان کو بانٹنے کی وچار دھارا، ہندوستان کو توڑنے کی وچار دھارا، اس کے خلاف ہم لڑیں گے اور ان کو ہم ہرائیں گے۔ مگر میرا میسج آپ کو یہ ہے کہ میں یہاں عزت اور پیار لے کے آیا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو جموں اور کشمیر کا اسٹیٹوڈ ہے وہ جلدی سے جلدی آپ کو واپس ملے۔
راہل گاندھی سے قبل کانگریس کے اعلیٰ رہنما اور ریاست کے سابق وزیر اعلیٰ غلام نبی آزاد نے کانگریس پارٹی کی طرف سے نئی دہلی کو 5 مطالبے پیش کیے، جن میں جموں کشمیر کو پہلے ریاست کا درجہ بحال کرنے، پھر انتخابات اور رواں پارلیمنٹ اجلاس کے دوران ہی جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ بحال کرانے کے لیے بل لانا اور خصوصی رعایت واپس کرانے کا مطالبہ بھی شامل ہے۔ غلام نبی آزاد نے کہا کہ جموں کشمیر میں نئی دہلی یا پانڈیچری جیسی سرکار نہیں چاہیے۔
جموں کشمیر پر، تمل ناڈو پر، بنگال پر ہندوستان کا جو کانسیپٹ ہے لوکتانترک جو ہمارا ڈھانچہ ہے کانسٹیٹیوشن ہے اس پر آکرمن چل رہا ہے یہاں پہ فل اسٹیٹہڈ واپس ملنا چاہیے اور جو لوکتانترک پروسیس ہے جس کو ہم الیکشن کہتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے۔
قابل ذکر ہے کہ 5 اگست 2019 کو کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے بعد حزب اختلاف کی جماعت کانگریس پارٹی کے مرکزی رہنما راہل گاندھی کو پہلی بار کشمیر آنے کی اجازت دی گئی۔ یاد رہے 2 برس قبل انہیں سری نگر کے ایئرپورٹ سے ہی واپس کیا گیا تھا۔ اس دوران ذرائع کا کہنا ہے کہ راہل گاندھی نے نیشنل کانفرنس کے سربراہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے علاوہ کئی دیگر رہنماؤں سے بھی الگ الگ ملاقاتیں کی اور سیاسی تجزیہ نگار انہیں اہم قرار دے رہے ہیں۔
ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے سبت محمد حسن، سری نگر۔
یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں اپوزیشن اراکین کے ہنگاموں کا سلسلہ آج بھی جاری رہا۔ دہلی سے موصول رپورٹ کے مطابق ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا میں کارروائی شروع ہوتے ہی اپوزیشن کے اراکین پارلیمان نے پیگاسس جاسوسی اسکینڈل، مہنگائی اور نئے زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک کا مسئلہ اٹھایا۔ حزب اختلاف کے اراکین کے ہنگامے اور نعرے بازی کی وجہ سے ایوان کی کارروائی معمول کے مطابق نہیں چل سکی۔ ادھر پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں بھی حزب اختلاف کے اراکین نے پیگاسس جاسوسی اسکینڈل کا مسئلہ اٹھایا اور کافی شور و غل کیا۔ ہندوستان میں حزب اختلاف کے اراکین پارلیمان پیگاسس جاسوسی اسکینڈل کو بہت ہی سنگین مسئلہ قرار دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پیگاسس جاسوسی اسکینڈل نے قومی سیکورٹی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ دوسری جانب ہندوستانی سپریم کورٹ میں پیگاسس جاسوسی کے معاملے کی خصوصی تفتیش کی اپیل پر سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے اگلی سماعت کے لیے 16 اگست کی تاریخ کا اعلان کیا ہے۔ ہندوستان کی عدالت عظمیٰ نے اسی کے ساتھ درخواست گزاروں کو مشورہ دیا ہے کہ اس کیس میں عدالت سے باہر متوازی دلائل سے گریز کیا جائے۔ ہندوستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 4 لاکھ سے کم ہو گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 28,204 نئے مریضوں اور 373 اموات کا اندراج کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے مزید 41,511 مریض شفا یاب ہوئے ہیں۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 3,19,98,158 ہے، جن میں سے 4,28,715 مریض موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ 3,88,508 مریض زیر علاج ہیں اور 3,11,80,968 افراد کورونا کو شکست دینے میں کامیاب رہے ہیں۔ ہندوستانی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ پیر کو ہندوستان میں 54,91,647 افراد کو کورونا کا ٹیکہ لگایا گیا۔ ہندوستان میں اب تک 51,45,268 افراد کو کورونا کا ٹیکہ لگایا جا چکا ہے۔ ادھر پاکستان میں کورونا سے اموات کی تعداد 24,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ پاکستان کے قومی کورونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک کے مختلف علاقوں میں کورونا کے 86 مریض چل بسے، جس کے بعد ملک میں کورونا سے اموات کی تعداد 24,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 3,884 نئے کورونا مریضوں کا اندراج کیا گیا اور 2,669 مریض شفا یاب ہوئے ہیں۔ پاکستان میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 10,75,504 ہو چکی ہے، جن میں سے 24,004 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں اور 9,67,073 افراد کورونا کو شکست دے چکے ہیں۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں دستی بم کے ایک حملے میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ ایکسپریس نیوز کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے صوبے بلوچستان کی پولیس نے اعلان کیا ہے کہ یہ دہشت گردانہ حملہ مشرقی کوئٹہ کے بائی پاس علاقے میں ہوا۔ پریس ذرائع کا کہنا ہے کہ موٹر سائیکل پر سوار دو مسلح دہشت گردوں نے فٹ پاتھ پر خرید و فروخت کرنے والے افراد پر دستی بم سے حملہ کر دیا، جس میں ایک شخص جاں بحق اور تین دیگر زخمی ہو گئے۔ پاکستانی ذرائع ابلاغ نے اتوار کے روز بھی کوئٹہ شہر میں ہونے والے دو دہشت گردانہ حملوں اور اس طرح کے بڑھتے ہوئے حملوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ کوئٹہ شہر میں سیکورٹی اقدامات مزید سخت کر دیے گئے ہیں اور سیکورٹی کے افراد گشت لگا رہے ہیں۔ واضح رہے کہ کوئٹہ میں اتوار کے روز ہونے والے ان دھماکوں میں کم سے کم دو افراد ہلاک اور 14 دیگر زخمی ہوئے تھے۔ افغانستان کے مختلف علاقوں میں افغان سیکورٹی فورس کے اہلکاروں اور طالبان عناصر کے درمیان گھمسان کی جنگ جاری ہے اور دونوں طرف سے ایک دوسرے کے خلاف بیانات جاری کیے جا رہے ہیں۔ افغانستان کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ جنوبی افغانستان کے صوبے قندھار میں افغان فضائیہ کے حملے میں طالبان گروہ کے کم از کم 47 عناصر ہلاک ہو گئے۔ افغان فوج کی حالیہ کارروائیوں میں طالبان گروہ کو پہنچنے والے شدید نقصانات کے باوجود جنگ کا دائرہ مزار شریف شہر کے قریب تک پھیل گیا ہے۔ صوبہ بلخ کی قومی کونسل کے نائب سربراہ سید عبداللہ مسرور نے اعلان کیا ہے کہ طالبان گروہ نے مزار شریف کی طرف پیش قدمی کی ہے اور اس وقت اس شہر کے مضافات علاقوں میں شدید جنگ ہو رہی ہے۔ دوسری جانب طالبان گروہ نے اعلان کیا ہے کہ شمالی افغانستان کے صوبے سمنگان کے صدر مقام ایبک پر ان کا قبضہ ہو گیا ہے۔ اس گروہ نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ ایبک شہر میں گورنر ہاؤس، پولیس کمشنری اور صوبہ سمنگان کے قومی سلامتی کے ادارے پر اس کا کنٹرول ہو گیا ہے۔ دریاسنا اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے یونیسیف نے ایک رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ افغانستان میں بچوں کی ہلاکتوں میں ہونے والے اضافے اور انہیں نشانہ بنائے جانے پر اقوام متحدہ کے اس ادارے کو سخت دھچکا لگا ہے۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 72 گھنٹے کے دوران صرف صوبے قندھار میں کم از کم 20 بچے مارے گئے ہیں، جبکہ 130 سے زیادہ دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ یونیسیف کی اس رپورٹ کے مطابق اسی عرصے میں افغانستان کے صوبے خوست میں دو بچے ہلاک اور تین دیگر زخمی ہوئے ہیں اور صوبے پکتیا میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کم از کم 5 بچے جاں بحق اور 3 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے خصوصی نمائندے نے افغان وزیر خارجہ سے ملاقات میں تاکید کی ہے کہ تہران کابل کے ساتھ ہمہ جہتی تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے خصوصی نمائندے محمد ابراہیم طاہریان نے افغان وزیر خارجہ محمد حنیف اطمر سے ملاقات میں افغانستان کی سیکورٹی کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انہیں اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ ایران افغانستان کے ساتھ ہمہ جہتی تعاون کے لیے مکمل تیار ہے۔ اس ملاقات میں حنیف اطمر نے بھی افغانستان کی تازہ ترین صورتحال سے باخبر کرتے ہوئے افغانستان کے مختلف علاقوں پر طالبان کے حملے بند اور تشدد ختم کرانے اور اس گروہ کو مذاکرات پر مجبور کرنے کے لیے علاقے کے مختلف ملکوں خاص طور سے ایران کے تعمیری کردار پر تاکید کی۔ انہوں نے افغانستان میں تشدد کا سلسلہ بند کرانے اور سیاسی راہ حل کے حصول کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے حالیہ اجلاس کے نتائج کو بھی اہمیت کا حامل قرار دیا۔ اس ملاقات میں فریقین نے افغانستان کی سیکورٹی کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے علاقائی تعاون کی تقویت اور دوحہ اجلاس کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا۔ حماس کے سربراہ نے کہا ہے کہ قیدیوں کا مسئلہ بدستور زیر غور ہے اور غزہ پٹی میں کچھ صہیونی فوجی ہماری قید میں ہیں۔ العالم ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے ایک انٹرویو میں زور دے کر کہا کہ ہم غاصب صہیونیوں کے ساتھ پوری طرح حالت جنگ میں ہیں۔ اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ شمشیر قدس آپریشن کے بعد اسرائیل نے غزہ کی تعمیر نو کے موضوع کو صہیونی قیدیوں سے مربوط کرنے کی کوشش کی اور یہ ظاہر کرنا چاہا کہ غزہ کی تعمیر نو صرف اسی صورت میں انجام پائے گی جب اس کے قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔ تحریک حماس کے سربراہ نے کہا کہ ہمارا جواب یہ تھا کہ تعمیر نو قیدیوں سے الگ موضوع ہے اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے مربوط نہیں کیا جا سکتا۔ تعمیر نو بلا قید و شرط انجام پانی چاہیے، لہذا ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہم نے جو شمشیر قدس سے حاصل کیا ہے وہ تعمیر نو کی شمشیر سے ہم سے چھین لیا جائے۔ اسماعیل ہنیہ نے مزید کہا کہ استقامت غزہ کی تعمیر نو کے حربے سے بیت المقدس سے دستبردار نہیں ہوگی۔ عراقی ذرائع کا کہنا ہے کہ شمالی عراق میں امریکی فوج کو سپورٹ کرنے والے ایک قافلے پر حملہ ہوا ہے۔ العالم ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق، عراق کے سیکورٹی ذرائع کے مطابق، شمالی عراق کے شہر بابل میں منگل کو امریکی فوجی قافلے کے راستے میں سڑک کے کنارے نصب بم کا دھماکہ ہوا ہے۔ ابھی ممکنہ نقصانات کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں ملی ہے۔ عراق میں دہشت گرد امریکی فوجی ٹھکانوں اور فوجی قافلوں پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں، اور حال ہی میں عراق کے صوبے بابل میں ایک امریکی فوجی قافلے کے راستے میں دھماکہ ہوا، تاہم اس حملے میں ہونے والے جانی یا مالی نقصان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی رپورٹ جاری نہیں کی گئی۔ اس حملے کی ذمہ داری بھی کسی فرد یا گروہ نے قبول نہیں کی۔ اس حملے سے چند گھنٹے پہلے بھی عراق کے دیوانیہ علاقے میں دہشت گرد امریکی فوجیوں کے ایک قافلے کو حملے کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اولمپک کھیلوں میں کرکٹ کو بھی شامل کرانے کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں۔ رپورٹوں کے مطابق انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے لاس اینجلس اولمپک 2028 میں کرکٹ کو شامل کرانے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ کرکٹ کو اولمپک میں شامل کرانے کے لیے آئی سی سی نے ایک ورکنگ کمیٹی بھی بنا دی ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل آئی سی سی کا کہنا ہے کہ اولمپک 2028 میں کرکٹ شامل ہونے سے امریکہ میں کرکٹ کے طرفداروں کو بھی خوشی ہوگی۔ قابل ذکر ہے کہ کرکٹ کو 2022 کے کامن ویلتھ کھیلوں میں شامل کر لیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، آپ ریڈیو تہران کی اردو سروس سے پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے ہیں۔ خبریں پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی، اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ عراقی حکومت رواں مہینے میں علاقائی اور بعض غیر علاقائی ملکوں کی موجودگی میں ایک اہم اجلاس کرنے جا رہی ہے۔ اس اجلاس کے تناظر میں ٹیلی فون کے ذریعے گفتگو کرتے ہوئے ہمارے ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی کہتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس وقت خطے کی سیاست میں عراق کا رول بڑا اہم ہوتا جا رہا ہے، اور سامعین یقیناً سامعین کے پیش نظر ہوگا کہ اس وقت جو عراق کے پرائم منسٹر ہیں مصطفیٰ کاظمی، یہ بنیادی طور پہ ایک تبدیلی کے نتیجے میں پرائم منسٹر بنے ہیں۔ ایک سیاسی عمل اس کو کم کہا جاتا ہے، اور ایک ایسا عمل کہ جس کے ذریعے سے الیکٹڈ وزیر اعظم عادل عبد المہدی کو مخصوص اہداف کے تحت، اور وہ مخصوص اہداف کے پیچھے جو چھپا ہوا چہرہ تھا وہ امریکہ اور اس کے علاقائی اتحادی تھے، جنہوں نے عادل عبد المہدی کے خلاف ایک باقاعدہ موو چلائی، ملک کے اندر مظاہرے کروائے، ملک کی ان خامیوں کو برملا کیا کہ جس کے نتیجے میں حکومت پہ دباؤ بڑھا، اور عادل عبد المہدی کے جو ایک باقاعدہ سیاسی طریقے سے، ایک پارلیمانی طریقے سے پرائم منسٹر بنے تھے، ان کو اقتدار سے علیحدہ کر دیا گیا اور ان کی جگہ پہ مصطفیٰ کاظمی کو لایا گیا۔ مصطفیٰ کاظمی اس سے پہلے انٹیلیجنس کے سربراہ تھے اور ان کے بارے میں یہ رائے بھی تھی کہ وہ امریکہ کے بہت قریب ہیں اور سعودی لابی کے ساتھ بھی ان کے اچھے رابطے ہیں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی وہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے بعض ایسے اقدامات کیے کہ جس سے یہ سامنے آنے لگا کہ جیسے امریکہ اپنے مرضی کے کچھ اقدامات مصطفیٰ کاظمی کے ذریعے سے کروانا چاہ رہا ہے اور اسی وجہ سے ان کو اقتدار میں بھی لایا گیا ہے۔ لیکن یہ بات بھی مد نظر رہے کہ اس وقت عراق کی جو پارلیمنٹ ہے، عراق کے مختلف جو سیاسی دھڑے ہیں، وہ اپنا پریشر مصطفیٰ کاظمی پہ رکھے ہوئے ہیں اور مصطفیٰ کاظمی اتنی آسانی سے اپنی منمانی نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اس تاثر کے باوجود کہ وہ امریکہ کے لیے کام کریں گے، ان کے لیے راستے آسان نہیں تھے اور انہوں نے بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھا۔ بالخصوص میں اس پارلیمنٹ کے فیصلے کی بات کروں گا کہ جس کی روشنی میں امریکہ کا انخلاب ایک قانون کی صورت اختیار کر چکا تھا، لیکن اگر مصطفیٰ کاظمی کی جگہ پہ کوئی اور پرائم منسٹر ہوتے تو یہ انخلاب مکمل ہو چکا ہوتا، لیکن انہوں نے اس کو تاخیر میں ڈالا اور اس کے بعض شکوں کے مفاہیم کو بھی بدلنے کی کوشش کی، جس کی تازہ مثال ابھی جب وہ پچھلے مہینے واشنگٹن گئے اور انہوں نے جو آخری معاہدہ کیا اور اس معاہدے کے اندر انہوں نے باقاعدہ اس چیز کو شکوں میں لے کے آئے کہ امریکہ سے امریکی انخلا ضرور ہوگا، لیکن وہ انخلا اس انداز سے ہوگا کہ کچھ فوجی مشاورت اور فوجی تربیت کے لیے بدستور عراق میں تعینات رہیں گے۔ ظاہر ہے اس پہ ایک ریئیکشن بھی آیا، اور چونکہ جو پارلیمنٹ کا فیصلہ تھا اس میں مکمل فوجی انخلا کا تھا۔ یہ ایک موضوع اپنی طرف موجود ہے اور اس پہ بھی اس وقت عراق کے اندر گرما گرما بحثیں جاری ہیں۔ لیکن اسی دوران مصطفیٰ کاظمی نے ایک نیا انیشیٹو لیا ہے اور ہمسایہ ممالک کو ایک بار پھر اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے، اور اگست کے آخر میں ایک اجلاس ہو رہا ہے جس میں علاقائی ممالک عرب دنیا کے بالخصوص جو ہیں وہ ان کی دوسری یا تیسری نشست غالباً ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کی ایک دو نشستیں ہو چکی ہیں، لیکن اس نشست پہ زیادہ نگاہ ہے چونکہ زمان و مکان کے عنوان سے اس کی بڑی اہمیت بن جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ خود عراق کے اندر نئے الیکشن، پارلیمانی انتخابات جو ہیں وہ 10 اکتوبر کو اناؤنس ہو گئے ہیں۔ اب الیکشن کی فضا میں اس طرح کا کوئی بڑا اجلاس منعقد کرنا، اس کے بارے میں اب دو طرح کی رائے سامنے آ رہی ہیں کہ اس سے خود مصطفیٰ کاظمی کیا فوائد لینا چاہ رہے ہیں، چونکہ اس طرح کی نشستیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں اور نشستن برخواستن کے عنوان سے اس پہ تجزیے ہوئی ہیں کہ درست سے آتے ہیں اکٹھے بیٹھتے ہیں، لیکن جو ہی کانفرنس ختم ہوتی ہے تو سب اپنے اپنے ملکوں چلے جاتے ہیں اور یہ بھی نہیں بعد میں دیکھتے کہ اس کانفرنس کے اندر کن موضوعات پہ بحث ہوئی تھی۔ فیصلوں پہ عمل درآمد تو بڑی دور کی بات ہے، موضوعات کو بھی فراموش کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کانفرنس کے بارے میں دو طرح کی آراء سامنے آ رہی ہیں کہ اس نشست کے نتیجے میں کیا مصطفیٰ کاظمی اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں یا عراق کے علاقائی کردار کو زیادہ نمایاں اور مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ یہ دو اس وقت تجزیے سامنے آ رہے ہیں۔ مصطفیٰ کاظمی کے عنوان سے جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ انہوں نے کئی اچھے انیشیٹو بھی لیے، مثلاً ایران سعودی عرب کے تعلقات بحال کرنے کے لیے بغداد کے اندر کئی اچھی نشستیں ہوئیں اور اس میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان بعض مسائل میں قربتوں میں اضافہ بھی ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے امریکہ کو بھی کسی حد تک فری ہینڈ دیا عراق کے اندر کہ جو شہید قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی مہندس کی شہادت کے بعد امریکہ کے لیے ایک جو شدید نفرت اور ایک شدید دباؤ بڑھ گیا تھا، اس دباؤ کو بھی ریلیز کرنے میں مصطفیٰ کاظمی کی بعض پالیسیوں کا ہاتھ ہے۔ اب جو یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے یا یہ جو نشست ہے کہ جس میں علاقائی ممالک، علاقے کے بڑے عرب ممالک بھی شریک ہو رہے ہیں، اب اس کو دیکھنا یہ ہوگا کہ اس وقت خطے کو کن مسائل کا سامنا ہے اور یہ ممالک اپنے طور پہ یعنی ایک علاقائی ملک کے طور پہ اس میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں۔ یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے چونکہ علاقے کے بہت سارے عرب ممالک واشنگٹن سے ڈکٹیشن لیتے ہیں یا غاصب سے ان کی حکومت اسرائیل کے بہت قریب ہیں، تو ان دو مشکلات کی وجہ سے جو فیصلے عموماً انجام پاتے ہیں وہ خطے کی بہتری کے بجائے اسرائیل کے تحفظ کے لیے یا امریکہ کو خوش کرنے کے لیے انجام پائے جاتے ہیں. اب ظاہراً یہ جو مصطفیٰ کاظمی یہ جو جس نشست کا اہتمام کر رہے ہیں انہوں نے بظاہر جو اس کو بڑی سطح پہ یعنی سربراہی سطح پہ اس نشست کو انجام دینے کا فیصلہ کیا ہے اور اس میں سعودی عرب کے بھی اعلیٰ حکام کو دعوت دی گئی ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کے پریزیڈنٹ کو بھی بلایا گیا ہے, مصر سے بھی السیسی کے آنے کی بعض خبریں ان کی بعض گشت بھی ہے. لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ ممالک ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے علاقائی مسائل علاقائی چیلنج کو سامنے رکھ کے فیصلے کریں گے یا بیرونی طاقتوں کے مفادات کو سامنے رکھ کے انہوں نے بات کرنی ہے. عراق اس وقت دو تین طرح کی مشکلات کا شکار ہے, ایک اس کو سیکیورٹی کے مسائل ہیں, ایک اس کا ایک اقتصادی موضوع بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے. عراق کی تمام تیل کی جو تجارت ہے وہ امریکہ کے کنٹرول میں ہے, لہذا ایک لحاظ سے عراق مجبور ہے کہ امریکہ سے اپنے تعلقات اس سطح پہ رکھے کہ اس کی جو اقتصادی مشکلات ہیں وہ بھی حل ہوتی رہیں. دوسری طرف سے عوام کے اندر اس وقت امریکہ کے خلاف اتنی نفرت ہے کہ اس کو فیس کرنا بھی مصطفیٰ کاظمی کے لیے کوئی اتنا آسان نہیں, اور وہ بھی جب انتخابات قریب ہوں اور اس میں ظاہر ہے عوام کی مداخلت بڑھ جاتی ہے, عوام کی بات کو سننا پڑتا ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں اور عوام کو اہمیت نہیں دیتے اور آپ کو اس کا کوئی زیادہ خوف بھی نہیں ہوتا, لیکن اس وقت چونکہ الیکشن قریب ہیں اور الیکشن قریب ہونے کی وجہ سے عوام کا ریسپانس فوری آئے گا. اگر مصطفیٰ کاظمی یہاں پہ کوئی معمولی سی بھی غلطی کرتے ہیں اور وہ دھڑے کے جو امریکہ مخالف ہیں وہ اگر میدان میں آ جاتے ہیں تو سیاسی طور پہ مصطفیٰ کاظمی کو بہت بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے, چونکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ مصطفیٰ کاظمی اپنی سیاسی حیثیت کو مضبوط کرنے کے لیے یہ سارے اقدامات کر رہے ہیں, چاہے وہ علاقائی ممالک کو اکٹھا کرنا, چاہے وہ امریکہ کو قریب لانے کی کوشش, چاہے وہ اقتصادی لحاظ سے عراق کو ایک خاص مستحکم پوزیشن پہ لے کے جانا کہ کل وہ کہہ سکیں کہ میری وجہ سے عراق جو ہے وہ اقتصادی لحاظ سے یہاں پہ پہنچا ہے. تو مختصراً یہ بات عرض کی جا سکتی ہے کہ اس وقت عراق جس کیفیت سے دوچار ہے اس میں عراق کو بعض بڑے اہم فیصلے کرنے ہیں اور ان اہم فیصلوں میں یقیناً علاقائی ممالک کا بھی ایک کردار ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ عراق ان اجلاسوں سے اس طرح کی کانفرنسز سے اس طرح کے اجلاسوں سے اپنے مفادات میں کتنے فوائد حاصل کر سکتا ہے اور اس سے خطے کو کیا فوائد پہنچ سکتے ہیں.
سمن یہ تھے ہمارے ساتھ تھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی, اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
شہر مدینہ شہر مدینہ زینت عالم دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ زینت عالم دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ جاگ اٹھی تیری سوئی قسمت ہو گئی دور تیری ہر زحمت ہو گئی دور تیری ہر زحمت تجھ پہ ہوئی جب رحمت باری دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ زینت عالم دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ نام تھا تو نے یثرب پایا شہر نبی کا پھر کہلایا شہر نبی کا پھر کہلایا آئی محمد کی جو سواری دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ زینت عالم دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ تجھ کو ملی جو نبی کی نسبت بڑھ گئی تیری عزت و عظمت بڑھ گئی تیری عزت و عظمت تجھ پہ جان ہر ایک نے واری دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ زینت عالم دید کی پیاسی دنیا ساری
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور اب پیش ہے پروگرام یادوں کے اچھروں کے
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکھے لے کر حاضر خدمت ہیں تہا شمیم کا سلام قبول کیجیے سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 19 مرداد یکم محرم الحرام اور 10 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے بعض مورخین کے مطابق ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 6 سال قبل یکم محرم کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب و انصار کے بائیکاٹ کے لیے کفار قریش نے معاہدہ کیا۔ کفار کے سرغنے اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے گھبرا گئے تھے، اسی لیے انہوں نے اسلام کی تبلیغ کو روکنے اور مسلمانوں کو ستانے کے لیے ان کا اقتصادی بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس معاہدے کی روح سے کسی کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ مسلمانوں سے کسی قسم کا لین دین کرے۔ اس معاہدے کے تحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے انصار و احباب 3 سال تک مکے کے نزدیک ایک درے میں محصور رہے جسے شیب ابی طالب کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو اس مدت میں سختیاں جھیلنی پڑیں، لیکن آپ کے باوفا اصحاب نے اسلام کا دامن نہیں چھوڑا۔ شیب ابی طالب میں محاصرے کے دوران پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیز چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام اور باوفا شریک حیات حضرت خدیجت الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے وفات پائی۔ قریش کے بعض سردار جو مسلمانوں سے خونی رشتہ رکھتے تھے ان پر ڈھائے جانے والے مظالم سے نادم ہو گئے اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کا محاصرہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن جب وہ معاہدے کا متن دیکھنے گئے تو انگشت بدندہ رہ گئے، کیونکہ پوری تحریر کو سوائے خداوند عالم کے نام کے دیمک نے چاٹ لیا تھا۔ اس طرح مسلمانوں کا بائیکاٹ ہجرت سے 3 سال قبل 15 رجب کو ختم ہو گیا۔ Thank you. یکم محرم سن 19 ہجری قمری کو اسلامی لشکر نے مصر کو فتح کیا۔ یہ سرزمین اس وقت رومی بادشاہت کے زیر قبضہ تھی۔ اہل مصر رومی بادشاہوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکے تھے اور وہ دلی طور پر مسلمانوں کی کامیابی چاہتے تھے۔ آخرکار اسلامی لشکر نے رومی فوج کو شکست دے کر مصر کے شہر یکے بعد دیگرے فتح کر لیے اور یہ ملک بھی اسلامی حکومت کے دائرے میں شامل ہو گیا۔ دس اگست 1920 عیسوی کو سلطنت عثمانیہ اور اتحادی ملکوں کے درمیان معاہدے سیورے پر دستخط ہوئے۔ اس معاہدے کے تحت سلطنت عثمانیہ نے اپنے قلمرو میں شامل 24 لاکھ مربع کلومیٹر علاقے سے دستبرداری کا اعلان کر کے اس پر اتحادی ملکوں کے قبضے کو تسلیم کر لیا۔ اس طرح عراق، اردن اور فلسطین پر برطانیہ نے قبضہ جما لیا، جبکہ شام اور لبنان کو فرانس کے تسلط میں دے دیا گیا۔ علاوہ ازیں موجودہ ترکی کے ایک بڑے حصے کو یونان اور اٹلی کے درمیان تقسیم کر کے ترکی کے مشرقی علاقے کو آرمینیا میں شامل کر دیا گیا۔ ترکی کے عوام اور فوج نے اس ذلت آمیز معاہدے کے خلاف تحریک چلائی، تاہم سن 1923 میں اتحادی ملکوں نے ترکی کی حکومت پر ایک اور معاہدہ مسلط کر کے اس کی موجودہ سرحدوں کو بین الاقوامی سرحد کی حیثیت دے دی۔ دس اگست 1937 عیسوی کو چین اور جاپان کے درمیان چین کے دو علاقوں تیانگ تسے اور کانتون کے لیے 2 سالہ جنگوں کا آغاز ہوا۔ کانتون چین کے جنوب میں سوق الجیشی اہمیت کے حامل بندرگاہ تصور کی جاتی ہے، جس کے تحفظ کے لیے چینیوں نے بے جگری کے ساتھ جاپانیوں کا مقابلہ کیا، لیکن 25 اپریل 1939 کو یہ ساحلی شہر سقوط کر گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے شروع ہونے کے بعد جاپان نے مشرقی چین کے ایک بڑے حصے کو اپنے قبضے میں لے لیا، لیکن اسے چینی عوام کی سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور جنگ کے خاتمے پر جاپانی افواج کو بالآخر اس علاقے سے پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ دس اگست 1945 عیسوی کو دوسری جنگ عظیم میں جاپان کی شکست کے بعد پوٹسڈم کانفرنس کے فیصلے کی بنیاد پر شمالی کوریا کے ایک بڑے حصے پر سوویت یونین کی ریڈ آرمی نے قبضہ کر لیا۔ اس علاقے پر جنگ میں شکست سے قبل جاپانی افواج قابض تھیں۔ اس واقعے کے چند روز بعد کوریا کے جنوبی علاقے پر امریکی افواج نے قبضہ کر لیا۔ شمالی اور جنوبی کوریا پر بیرونی افواج کا قبضہ متحدہ کوریا کے دو ملکوں شمالی اور جنوبی کوریا کی تقسیم پر منتج ہوا۔ سن 1991 میں شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان عدم جارحیت کا ایک معاہدہ طے پایا، جس کے بعد دونوں ملکوں کے شہریوں کی آمد و رفت اور دوسرے معاملات کی راہ ہموار ہو گئی۔ انیس مرداد 1366 ہجری شمسی کو ایران کے معاصر شاعر مہدی سہیلی کا انتقال ہوا۔ وہ 1303 ہجری شمسی میں تہران میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے جدید علوم کے ساتھ ساتھ قدیم علوم اور صرف و نحو کی تعلیم بھی حاصل کی۔ انہوں نے 1322 ہجری شمسی میں صحافت کے میدان میں قدم رکھا اور مختلف اخبارات میں مختلف ناموں سے شعر اور طنزیہ مضامین لکھنے شروع کیے۔ وہ حاضر جواب، خوش ذوق اور شوخ طبع شاعر تھے۔ مہدی سہیلی نے 63 برس کی عمر میں تہران میں وفات پائی۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام ذبح عظیم۔
استاد وطن دست علمدار حسین، ساتھ زتن دست علمدار حسین، آئی علمدار حسین، آئی علمدار حسین، آئی علمدار حسین، آئی علمدار حسین،
ریڈیو تہران کے سامعین کی خدمت میں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام۔ سامعین، ماہ عذاب، ماہ گریہ و ماتم یعنی ماہ محرم کا آغاز ہو چکا ہے۔ دنیا کے گوشہ و کنار میں فرش عذاب بچھ گئی ہے اور لوگ نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب و انصار باوفا کی فدا کاریوں اور جانثاری پر روشنی ڈالتے ہوئے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو پرسا دے رہے ہیں۔ ریڈیو تہران نے بھی ماہ عزا کے موقع پر خصوصی پروگرام ذبح عظیم ترتیب دیا ہے۔ امید ہے ہمارا یہ سلسلے وار پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ اس سلسلے کا یہ پہلا پروگرام ہے۔
اے چاند کربلا کے حر اور حبیب جیسے، جانباز اور احبا حر اور حبیب جیسے، جانباز اور احبا مارے گئے یہیں پر، انصار شہیدین کے، اے چاند کربلا کے پامل ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں، پامل ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں، عباس اور سرور چنتے تھے کے ٹکڑے، چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے، اے چاند کربلا کے۔
سامعین، امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب باوفا کی شہادت کے ایام کی مناسبت سے ہم حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی، اہل بیت اطہار علیہم السلام کے چاہنے والوں اور آپ تمام عزیز سامعین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔
آ گیا مانے ازا آنسو بہالو فاطمہ،
سامعین، انسانی تاریخ مختلف قسم کے انگنت واقعات سے بھری پڑی ہے۔ تاریخ کے پردے پر کتنے ہی تاریخ ساز نمودار ہوئے، لیکن گردش دوراں اور زمانے کی اونچ نیچ نے انہیں مٹا کر فراموشی کے سپرد کر دیا. اور اگر کسی کا کردار کچھ زیادہ ہی مؤثر تھا بھی تو کچھ عرصے کے بعد سوائے قرطاس کے سینے کے وہ بھی کسی کو یاد نہ رہا، فقط اوراق تاریخ میں اس کا نام دیکھنے کو باقی رہا. لیکن ایسی ہستیاں اور شخصیات بہت کم ہیں جن کو زمانے گزرنے سے مزید شہرت ملی ہو اور گردش دورہ سے ان کی شخصیت کا قد اور بڑھتا چلا گیا، ان کی عظمت میں روز بروز اضافہ ہونے لگا اور ان کی شخصیت زمان اور مکان کی قید سے گزر کر امر بن گئی. ہر قوم انہیں اپنا کہنے لگے، ان کو اپنا آئیڈیل ماننے لگے، ان کی مثالیں دینے لگے اور نئی نسل کو ان سے آشنا کرنے لگی. ان تمام شخصیات میں حسین ابن علی کا نام اور واقعہ کربلا اپنی مثال آپ ہے. کہنے کو تو اس واقعے کو 14 صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن اگر ہم آج بھی اپنے گوشہ و کنار پر نظر ڈالیں اور لوگوں کی دلوں میں ان کی محبت کا متلاطم سمندر دیکھیں یا ان کو دی جانے والی خراج تحسین کو ملاحظہ کریں تو لگے گا کہ یہ واقعہ کل ہی پیش آیا ہے. اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس واقعے میں ایسا کیا کچھ ہے کہ یہ جاوید اور ماندگار بن گیا ہے، اس کی بقا کے کون سے راز ہیں. آج کے پروگرام میں ہم ان اسرار کو واضح کرنے اور رازوں کو جاننے کی معمولی کوشش کریں گے. ہم ان رازوں کو مختصر طور پر بیان کرتے ہیں.
خلوص اور نیک نیتی، واقعہ کربلا اور قیام امام حسین علیہ السلام کا اہم عنصر ان کی نیک نیتی اور تقرب الہی کا جذبہ ہے. آپ نے صرف خدا کی رضا اور دین کو زندہ کرنے کے لیے قربانی دی. ان کے قیام میں حکومتی عہدے یا دنیاوی چیز کا کوئی لالچ نہیں تھا. کربلا کی تاریخ کا ذرہ ذرہ اس کا گواہ ہے. اس بنیاد پر امام حسین علیہ السلام نے اپنی تحریک کی بنیاد خدائی ذمہ داری کو پورا کرنے پر رکھی اور پھر نتیجہ خدا پر چھوڑ دیا. اس حقیقت کی عکاسی حضرت امام حسین علیہ السلام کی سیرت، آ حضرت کی رفتار، گفتار، کلمات اور خطبات سے ہوتی ہے. مثال کے طور پر جب امام حسین علیہ السلام مکے سے عراق کی طرف روانہ ہوئے تو لوگوں کو اپنی تحریک میں شامل ہونے کے لیے دعوت دیتے ہوئے فرمایا، جو بھی ہمارے لیے جان دے سکتا ہو، اور اس نے اپنے آپ کو اللہ کی ملاقات کے لیے تیار کر لیا ہو، وہی ہمارے ساتھ چلے. کربلا کے قریب پہنچ کر فرمایا، لعین ابن لعین نے مجھے تلوار اور ذلت کے درمیان چھوڑا ہے، لیکن میں تلواروں کا استقبال کروں گا لیکن کبھی بھی ذلت کو اختیار نہیں کروں گا، کیونکہ ذلت ہم سے دور ہے. سید الشہداء کے شجاع اور بہادر جوان بیٹے نے جب کربلا کے راستے میں خواب دیکھا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے اٹھے اور بتایا کہ میں نے منادی کو ندا دیتے ہوئے سنا ہے کہ یہ قافلہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے، پھر جب امام نے ان کی رائے اور خیال جاننا چاہا تو عرض کی، اگر ہم حق پر ہیں تو موت کا کوئی ڈر نہیں ہے. انہوں نے یہ کہہ کر اپنی حقانیت کا اعلان بھی کیا اور یہ بھی بتایا کہ ہمارا قیام صرف خدا کے لیے ہے، اگرچہ اس راستے میں شہید ہی کیوں نہ ہونا پڑے. حضرت امام حسین علیہ السلام کی شیر دل خواہر جناب زینب سلام اللہ علیہا جب اپنے بھائی کے لہو لہان جسد اطہر کے پاس آئیں تو اسے ہاتھوں پر بلند کر کے کہنے لگیں، خدایا ہم اہل بیت رسول کی یہ قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یہی عظیم الشان بی بی شام میں یزید سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتی ہیں، اگرچہ گردش دورہ نے ہمیں تم سے بولنے پر مجبور کر دیا ہے، لیکن پھر بھی میں تمہیں حقیر اور خار مانتی ہوں، جو کرنا ہے کر لو لیکن
تو کبھی بھی ہمارے نور کو ختم نہیں کر سکتا اور نہ ہی ہماری نشانیوں کو مٹا سکتا ہے۔ کلمہ گو مسلمانوں کے ہاتھوں حجت خدا کا قتل اس حادثے کی جاویدانگی اور ماندگاری کا دوسرا راز یہ ہے کہ اس میں نہ صرف ایک مومن اور حق طلب انسان بلکہ ایک معصوم امام، اصحاب کسامے سے پانچویں ہستی، دختر رسول اللہ کے فرزند کو کلمہ گو مسلمانوں نے انتہائی بے دردی سے شہید کر دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام ویسے ہی اس عظمت کے مالک تھے کہ زمانہ اسے بھلائے نہ بھلا سکتا تھا، لیکن آپ کی مظلومانہ شہادت نے آپ کو اور زیادہ نمایاں کر دیا، جسے تاریخ کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی۔ اگرچہ ہر انسان کا خون محترم ہے اور اسے ناحق بہانا جرم ہے، لیکن حجت خدا زمانے کے امام کا ناحق خون بہانا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ امام بھی ایسا کہ جو دوسروں کو نجات دینے اور یزید کے پنجے سے چھڑانے کے لیے نکلا تھا، یقیناً ایسی ہستی کا ایسا صفہ کانہ قتل کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جس سے آسانی سے گزرا جا سکتا ہو۔ شیعہ سنی کتابوں میں شہادت کے بعد رونما ہونے والے حادثات، مثلاً زمین میں زلزلہ آنا، آسمان کا خون برسانا اور ملائکہ کا گریا کرنا، امام حسین علیہ السلام کی عظمت کے گواہ ہیں۔ بڑی بات یہ ہے کہ جو لوگ ظاہری طور پر اسلام کے دعوے دار تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے، نماز و روزے کے پابند تھے، قاری قرآن تھے اور جنگ میں نعرے تکبیر لگا رہے تھے، انہوں نے ہی نواس رسول، دلبند مرتضی، جگر گوشہ بتول اور تقوی و ایمان کے اس نمونے کامل کو بے دردی سے شہید کر دیا، ان کی حرمت کو پامال کیا اور مال کو غارت کیا۔ ایک عرب شاعر کے مطابق، تجھے قتل کر کے نعرے تکبیر لگا رہے تھے جبکہ حقیقت میں انہوں نے تکبیر کو ہی شہید کر دیا۔
کربلا 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 کربلا۔
ہمیں اس حادثے کو جاویدہ بنانے میں اصحاب امام کا بھی بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ کسی بھی تحریک کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے جہاں رہنما کی تدبیر و بصیرت، شجاعت و بہادری لازم ہے، وہاں ساتھیوں کی محبت، جانساری اور ثابت قدمی بھی لازمی ہے۔ ہم اگر اصحاب امام حسین علیہ السلام کی شخصیت پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ وہ مومن، وفادار، جانسار اور پاکیزہ انسان تھے۔ اس حقیقت کا اندازہ امام حسین علیہ السلام کے ان کلمات سے ہوتا ہے جو انہوں نے شب عاشور اپنے اصحاب کے لیے ارشاد فرمائے، میں اپنے صحابیوں سے بہتر اور برتر اصحاب کو نہیں جانتا اور نہ ہی اپنی اہل بیت سے بڑھ کر نیکی کرنے والے اور رشتہ داری کا حق ادا کرنے والے اہل بیت کو ہی جانتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے یہ جملے اس وقت ادا کیے جب شب عاشور اپنے تمام اصحاب کو جمع کیا اور فرمایا، دیکھو ان کا ارادہ صرف مجھے اور اس کو قتل کرنے کا ہے جو میرے ساتھ رہے، اس لیے میں تمہارے لیے پریشان ہوں، اب میں تم سے اپنی بیعت اٹھا رہا ہوں، لہٰذا جو چاہے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر چلا جائے۔ تب سب نے مل کر عرض کی، مولا اگر آپ کے قدموں میں ہمیں 70 بار بلکہ 1000 بار بھی مار کر دوبارہ زندہ کیا جائے تب بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔
اس کی ماندگاری کا ایک راز یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب ظلم کے آگے ڈٹ گئے۔ یزیدیوں نے لاکھ چاہا کہ ان کی زبان سے یزید کی تعریف سن سکیں یا انہیں جھکا سکیں، مگر انہوں نے اپنا سر کٹا تو دیا لیکن ان کی یہ حسرت پوری نہ ہونے دی۔ ان کا نعرہ اور شعار یہ تھا، ذلت ہم سے دور ہے، اللہ کی قسم میں کبھی بھی ذلت کا ہاتھ انہیں نہیں دوں گا اور نہ ہی غلاموں کی طرح فرار اختیار کروں گا۔ یہ سنہری جملے اقوام کی تقدیر بدلنے کے لیے بے مثال ہیں۔ ابن ابی الحدید معتزلی اپنی کتاب شرح نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 151 کی تفسیر کرتے ہوئے ایک بحث کرتے ہیں جس کا مطلب ہے ظلم کے آگے نہ جھکنے والے اور ان کے حالات۔ اس میں وہ تاریخ اسلام کی ان شخصیات کا تذکرہ کرتے ہیں جنہوں نے شہادت کو تو قبول کیا لیکن سر نہیں جھکایا۔ ان کی عبارت یہ ہے، دنیا میں ظلم کے آگے نہ جھکنے والوں کے سید و سردار، جس نے خاری اور ذلت کے بدلے غیرت اور تلواروں کے سائے میں شہادت کا درس دیا، وہ حسین ابن علی ہیں۔ اگرچہ امام اور ان کے اصحاب کو امان کی پیشکش کی گئی تھی لیکن انہوں نے اس ذلت کو گوارا نہیں کیا۔ خاص طور پر حضرت عباس علیہ السلام کو شمر نے خصوصی امان نامہ دلانے کا وعدہ کیا لیکن انہوں نے امام کے قدموں میں شہادت کو ترجیح دی۔ اگرچہ دشمنوں نے ان پاک اجسام کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے، ان کے سروں کو نیزوں پر بلند کیا، لیکن وہ ان کی عزت، سربلندی اور معنوی عظمت کو نہیں گھٹا سکے۔ ایک عرب شاعر نے اس حقیقت کو اس طرح بیان کیا ہے، نیزوں نے ان کے پورے جسم کو چھلنی کر دیا سوائے ان کی معنوی عظمت کے، جسے وہ تبدیل نہیں کر سکے۔
سامعین، امام حسین علیہ السلام اور ان کے باوفا اصحاب پر کوئی ایک مصیبت نہیں بلکہ مصیبتوں کے پہاڑ ڈھائے گئے۔ اس بنیاد پر امام اور ان کے ساتھیوں کو کئی جہات سے مظلومیت کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک تو ان کو خط لکھ کر دعوت نامہ بھیج کر بلایا گیا، پھر انہیں تنہا چھوڑ دیا گیا، ان سے بے وفائی کی گئی، ان کے مہمانوں کو شہید کر دیا گیا، ان پر اور ان کے بچوں پر پانی بند کیا گیا۔ 72 کے مقابلے میں ہزاروں کی فوج کا نابرابر مقابلہ کرایا گیا۔ شیرخوار بچے کو سیشوا تیر سے شہید کیا گیا۔ بچوں اور عورتوں پر حملہ کیا گیا، خیموں کو آگ لگا دی گئی، شہدا کے پاک اجساد پر کھوڑے دوڑائے گئے، سروں کو نیزوں پر بلند کیا گیا، ان کو تدفین سے روکا گیا، اہل بیت رسول علیہ السلام کو اسیر بنا کر مختلف شہروں میں گھمایا گیا۔ اس سے زیادہ اور کیا مظلومیت ہو سکتی ہے؟ اگرچہ ہم نے ان کی مظلومیت کا ایک گوشہ ہی بیان کیا ہے، یہ مظلومیت بھی اس حادثے کو یادگار بنا رہی ہے۔ اس دن اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت کا یہ عالم تھا کہ ظالم خود رونے لگے تھے جب جناب زینب نے عمر ابن سعد سے خطاب کر کے فرمایا، اے عمر ابن سعد، حسین کو شہید کیا جا رہا ہے اور تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اس وقت اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر ناپاک چہرے سے ہوتے ہوئے زمین پر گر رہے تھے اور اس نے شرم سے اپنا چہرہ چھپا لیا، لیکن شقاوت نے اس کی دل کو اتنا پتھر بنا لیا تھا کہ رونے کے باوجود اس نے کوئی عملی اقدام نہیں کیا۔ موسیو مارین نامی ایک انگریز مؤلف کا کہنا ہے کہ جو مصائب امام حسین علیہ السلام نے اپنے جد کے دین کو زندہ کرنے کے لیے برداشت کیے، انہوں نے اسے سید الشہداء بنا دیا۔ ان سے پہلے کسی پر ایسے مصائب نہ ٹوٹے۔ تاریخ میں یہ تمام مصائب حسین ابن علی سے مخصوص ہیں۔
اس واقعے کی ایک اہم خاصیت جو اسے ممتاز بناتی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے آزاد انسانوں کے عمومی افکار پر بہت اثر کیا ہے۔ بغیر مبالغے کے کہا جا سکتا ہے کہ کربلا کا یہ رخ اور جہت بے مثال اور لاسانی ہے۔ دنیا میں اور کوئی ایسا قیام اور تحریک نہیں ہے جو مظلوموں کے لیے درس گاہ بنی ہو، جس نے انہیں ظالموں کے خلاف قیام کرنے کا حوصلہ دیا ہو، جس طرح کربلا نے دیا ہے۔ کربلا 14 صدیوں سے درس گاہ بنی ہوئی ہے۔ کربلا کی تحریک زمان و مکان کی قید سے بلند و بالا ہے۔ کربلا 61 ہجری کے عراق کے ایک خطے کا نام نہیں ہے بلکہ ایک ایسے انقلاب کا نام ہے جو قیامت تک آنے والے آزاد انسانوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ تھامس کارلائن لکھتا ہے، کربلا میں ہمارے لیے جو بہترین درس ہے وہ یہ ہے کہ حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کا اللہ پر پختہ ایمان تھا۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ جہاں بھی حق اور باطل روبرو ہوں، وہاں جماعت کی قلت یا کثرت کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک چھوٹی جماعت کے ساتھ حیران کن کامیابی حاصل کی۔ اس المناک اور غمناک واقعے کی تاثیر ہر سال محرم میں عام طور پر اور 9 اور 10 محرم کے دن خاص طور پر دیکھی جا سکتی ہے کہ کس طرح کروڑوں انسان عزاداری کر کے حسین بن علی اور ان کے باوفا اصحاب کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ سامعین، اور اب سماعت فرمائیں ہندوستان کے معروف عالم دین مولانا سید احمد علی آپتی کی تقریر۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما علی بقیۃ اللہ فی العالمین واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين۔ السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر عهد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين۔ ایام گرامی، ایام محرم تھے۔ یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں ہم ہر سال سبت رسول سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی یاد مناتے ہیں۔ یہ شہادت کی یاد اسلام کی زندگی ہے، اسلام کی بقا ہے۔ اگر آج یہ شہادت عظمیٰ نہ ہوتی تو دین جس راستے پر چل رہا تھا آج وہ نیست و نابود ہو گیا ہوتا۔ بنی امیہ نے جو سازشیں کی تھیں وہ سازشیں کامیاب ہو گئی ہوتی، لیکن سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان کربلا میں شہادت دے کر کے دین کو بچایا۔ نہ صرف پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنتوں کو بچایا بلکہ تمام انبیاء و مرسلین کی محنتوں کو بچایا اور نابود ہونے سے محفوظ رکھا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ محرم کے زمانے میں اور سال بھر اور خاص کر محرم کے زمانے میں منبر حسینی کی ایک خاص اہمیت ہے اور ایک خاص منزلت ہے۔ یہ منزلت یہ ہے کہ جہاں ہم ایک طرف ان مظالم کا تذکرہ کریں جو اہل بیت پر روا رکھے گئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری ہے ہم دین کو لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں کے دلوں میں دین کی جڑوں کو مضبوط سے مضبوط تر کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم ان کے سامنے قرآنی مطالب اور حدیث کی تعلیمات بیان کریں اور ان شبہات اور سوالات کا جواب دیں جو اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں پھیلے ہوئے ہیں اور پائے جاتے ہیں۔ یہ وہ ذمہ داری ہے جو خداوند عالم نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپی تھی۔ سب سے پہلے جو منبر پر تشریف لے گئے اور جنہوں نے منبر سے بیان جاری کیا وہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ قرآن کریم نے ان کی ذمہ داریوں کو ان انداز میں بیان فرمایا ہے، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہ خدا وہ ہے جس نے مکے والوں میں سے ایک رسول بھیجا جس کی ذمہ داری یہ تھی وہ ان پر آیات الہی کی تلاوت کرتے تھے، ان کے نفسوں کو پاک کرتے تھے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے گرچہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ تو یہ آیہ کریمہ ذات اشارہ کر رہی ہے کہ پیغمبر کی ذمہ داری اور منبر کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں کو پاک کریں اور لوگوں کے دلوں کو پاک کر کے دین کی بنیادیں ان کے دلوں میں مضبوط سے مضبوط تر کریں، اور ان کو اخلاقی، روحانی، معنوی بیماریوں سے دور کریں، اور ان کے نفس کو اس طرح کی تاریکیوں سے پاک و پاکیزہ کر کے اچھے اخلاق اور اچھی عادتوں سے منور کریں۔ تاکہ یہ کام ممبروں کی ذمہ داری ہے کہ اخلاقیات کو لوگوں کے دلوں میں راسخ کریں اور شکوک و شبہات کے جو اندھیرے ہیں ان کے دلوں سے پاک کریں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تحریک تھی، اس تحریک کا بنیادی مقصد اصلاح تھا۔ وہ کیا اصلاح تھی؟ وہ دین کی حفاظت۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا بنیادی مقصد دین کی حفاظت تھی اور دین کو لوگوں کے دلوں میں مضبوط کرنا تھا۔ کس کے مقابلے پر؟ اس نہج کے مقابلے پر، اس راستے کے مقابلے پر جو بنی امیہ نے شروع کر دیا تھا، جس کا مقصد دین کی بنیادوں کو منہدم کرنا تھا اور دین کے اقدار کو پامال کرنا تھا۔ تاریخ کے واقعات اور تاریخ کے صفحات بنی امیہ کی ان چالوں سے بھرے ہوئے ہیں، جو دیکھنا چاہے وہ دیکھ سکتا ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ان کے مقابلے پر کھڑے ہوئے اور قربانیاں دیں، اور قربانی اس لیے دی تاکہ دین محفوظ رہ جائے اور انحراف سے اور زوال سے محفوظ رہ جائے۔ اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیاں نہ ہوتی اور یہ عظیم شہادت نہ ہوتی تو آپ یقین جانیے اس پر دین اسلام کا کوئی نام و نشان بھی باقی نہ رہتا اور بنی امیہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے۔ اس بنا پر یہ منبر حسینی، یہ ایام عزا، اس روز عاشور کا تسلسل ہے جو آج تک جاری و ساری ہے۔ یعنی وہ پیغام جو امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں دیا تھا، ایام عزا میں ہمیں وہی پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یعنی اس طرح سے اپنے منبر کو سجانا ہے کہ دین کی حفاظت کا کام ہوتا رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کے زمانے میں دین کی حفاظت کا ایک راستہ جو بہت زیادہ ضروری ہے، وہ آج کے زمانے میں ان شکوک و شبہات اور ان اعتراضات کا جواب دینا ہے جو دین کے تعلق سے لوگوں میں رائج کیے جا رہے ہیں اور اخلاقیات کو برباد کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں ان امور کا لحاظ رکھنا لازم اور ضروری ہے۔ میں درمیان میں یہ بات عرض کروں، اس وقت جو شکوک و شبہات کی آندھیاں چل رہی ہیں، خاص کر سوشل میڈیا کے اوپر، جوانوں کے ذہنوں میں جس طرح سے شکوک و شبہات کے ذریعے دین کی بنیادوں کو کمزور کیا جا رہا ہے، نئے نئے اعتراضات کیے جا رہے ہیں، یہ محرم میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان شکوک و شبہات کو دور کر کے جوانوں کے دلوں میں دین کی بنیادوں کو مضبوط سے مضبوط تر کریں۔ یہ ایام عزا رسول خدا علی مرتضیٰ صلوات اللہ سلام علیہم کی تبلیغ کا تسلسل ہے اور انہی کے بتائے ہوئے راستہ ہے۔ لہذا ضروری ہے جو لوگ منبر پر جائیں وہ ذمہ داریوں کو پوری طرح سے ادا کریں، تاکہ یہ کہا جا سکے یہ واقعی منبر علوی اور منبر مصطفوی ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں خداوند عالم تمام خطبہ کو، ذاکرین کو، مبلغین کو توفیق دے کہ اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سے نبھا سکیں اور لوگوں کے دلوں میں دین کو راسخ کر سکیں اور ان کو پاک و پاکیزہ بنا سکیں، تاکہ کل میدان قیامت میں خدا اور رسول کے سامنے سرخرو ہو سکیں، کامیاب ہو سکیں اور ان کی دعائیں حاصل کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اللہم صل علی محمد وآل محمد۔
سامعین، ابھی آپ ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام ذبح عظیم سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم اسلامی جمہوریہ ایران اور پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز ایران سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کی سرخیوں سے کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ایران سے شائع ہونے والے اخبار جمہوری اسلامی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ماہ محرم کا چاند نظر آ گیا، فرش عزا بچ گئی، کرونا کا قہر جاری، نئی لہر کے حوالے سے شدید خطرات، افغانستان میں مہاجرین کا سیلاب، انسانیت کے لیے خطرے کی گھنٹی، زمین کی تپش میں اضافہ، اور اب ایران کی نیوز ایجنسی مہر کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ محرم الحرام کا چاند نمودار ہو گیا، محرم کا مہینہ
آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح اور بنو امیہ کی شکست کا مہینہ ہے۔ روزہ امام رضا علیہ السلام کے گنبد مبارک پر سید الشہداء کی عزا کا پرچم نصب کر دیا گیا۔ روس نے برطانیہ کے کئی حکام پر پابندی عائد کر دی ہے۔ فرانسیسی صدر کی ایرانی صدر سے ٹیلی فون پر گفتگو، یورپی ممالک کو اپنے وعدوں پر عمل کرنا چاہیے۔ پاکستان افغانستان میں قیام امن کی ضمانت نہیں دے سکتا، شاہ محمود قریشی۔ کوئٹہ میں سی ٹی ڈی کے آپریشن کے دوران 5 وہابی دہشت گرد ہلاک۔ اور اب ایران کی نیوز ایجنسی ارنا، ایران کے تجارتی بحری جہازوں کے خلاف 14 حملوں پر مغرب کی مہلک خاموشی۔ باغی صہیونیوں کو صرف مزاحمت کی طاقت ہی شکست دے سکتی ہے، سربراہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی۔ کسی بھی مذاکرات میں ایرانی قوم کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے، صدر ابراہیم رئیسی۔ اوورسیز ایرانیوں کی وطن واپس آنے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، عدلیہ کے سربراہ کا بیان۔ ایرانی پیٹرو کیمیکل صنعت سے 21.5 بلین ڈالر کی آمدنی حاصل ہوگی۔ ایران نے امریکہ اور برطانیہ کے بے بنیاد الزامات کی سختی سے تردید کی۔ سمعین، اسلامی جمہوری ایران کے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے بروز پیر کو اپنے فرانسیسی ہم منصب ایمانوئل میکرون سے ٹیلی فونک رابطے کے دوران امریکہ کی جانب سے اپنے وعدوں کی کھلی خلاف ورزی اور نیز 3 یورپی ممالک کی جانب سے اپنے کیے ہوئے وعدوں پر عمل نہ کرنے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے نئی پابندیاں لگانے سے اپنے وعدوں کی کھلی طور پر خلاف ورزی کی ہے، اور حتیٰ انسان دوستانہ شعبے کو بھی ان پابندیوں سے استثنا نہیں دی گئی۔ انہوں نے امریکہ اور یورپی ممالک کی جانب سے جوہری معاہدے سے متعلق اپنے کیے گئے وعدوں پر عمل نہ کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہر مرتبہ کے مذاکرات میں ایرانی قوم کے حقوق کا تحفظ کرنا ہوگا۔ ایرانی صدر نے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران خلیج فارس اور بحیرہ عمان کی سلامتی کے تحفظ میں سنجیدہ ہے، اور اس حوالے سے عدم استحکام اور بدامنی پھیلانے والوں کے خلاف سختی سے مقابلہ کرے گا۔ انہوں نے لبنان کی حالیہ تبدیلیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا کہ اسلامی جمہوری ایران لبنان میں امن و امان کی برقراری اور عوام کی اقتصادی صورتحال میں بہتری آنے کے ہر کسی اقدام کی حمایت کرے گا، اور اس حوالے سے فرانس کا ساتھ دینے کا خیر مقدم کرے گا۔ انہوں نے جوہری معاہدے سے امریکہ کی ایک طرفہ علیحدگی اور اس بین الاقوامی معاہدے کے نفاذ میں رکاوٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس مسئلے کے حل کے در پہ ہیں، اور ہمیں مذاکرات کا اثر نو آغاز کرنے کی امید ہے۔ اور اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات اور پہلے روزنامہ ایکسپریس۔ محرم الحرام کے دوران تمام عزادار کرونا ایس او پیز پر عمل کریں، پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید۔ ملک بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران جان لیوا کرونا وائرس نے مزید 86 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ محرم کے دوران سیکورٹی خدشات کے پیش نظر شہر بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ افغانستان میں 3 روز میں 27 بچے ہلاک اور 136 سے زائد زخمی ہوئے، اقوام متحدہ۔ ایران نے بحیرہ عرب اور خلیج فارس میں بحری جہازوں پر حملوں کو مشکوک قرار دے دیا۔ امریکی خاتون نے برطانوی شہزادے ایڈریو پر جنسی ہراسانی کا الزام لگایا ہے۔ اور اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کی سرخیاں۔ منی لانڈرنگ روکنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان۔ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی افغانستان سے اسپانسرڈ ہے، فواد چودھری۔ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی افغانستان سے جڑی ہوئی ہے، فواد چودھری۔ دشمن پاکستان کو اندر سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، شیخ رشید۔ افغانستان میں قتل کے ڈر سے پائلٹس نوکریاں چھوڑنے لگے۔ بھارت کا اپنے شہریوں کو افغانستان چھوڑنے پر زور۔ برطانیہ میں بارشوں سے نظام زندگی دھرم بھرم۔ اور امریکہ، کورونا میں مبتلا بچوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ سمن اخبار جنگ کے ادارے پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جس کا عنوان ہے کوئٹہ میں ایک اور بم دھماکہ۔ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے انتہائی محفوظ سمجھے جانے والے علاقے یونٹی چوک پر فائیو سٹار ہوٹل کے نزدیک بم دھماکے میں پولیس ٹرک میں سوار سپاہی نیاز احمد اور علی اکبر شہید، جبکہ 12 دیگر اہلکاروں سمیت 22 افراد زخمی ہو گئے۔ شواہد کے مطابق متذکرہ ٹرک گزرتے وقت تخریب کاروں نے سڑک کے کنارے کھڑے موٹر سائیکل کو اس میں نصب کردہ دھماکہ خیز مواد کے ذریعے اڑا دیا۔ اخبار لکھتا ہے کہ بم دھماکے اور بعض دوسرے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ سانح مچھ میں ہزارہ برادری کے 10 کارکنوں کا قتل، فرنٹیئر کور کے 7 جوانوں کی شہادت، پنجگور ضلع میں 2 ہلاکتیں، اور ان سب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دہشت گرد کھلے عام اپنی کارروائیاں کر کے فرار ہو جاتے ہیں۔ اور سامعین، اب ہندوستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پاکستان میں کرونا سے اموات کی تعداد 24,000 سے تجاوز کر گئی۔ کشمیر، راہل گاندھی نے ماتا کھیر بھوانی مندر میں دی حاضری۔ اور پیگاسس، غیر ملکی طاقتیں ہندوستان کی جاسوسی کر سکتی ہیں، سچائی سامنے آ گئی۔ سمعین، ابھی آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور اسی کے ساتھ ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچی۔ رات کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔ التماس دعا۔ Oh,